الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو پچھلی کچھ مجالس سے ہم نے مکارم اخلاق کے اوپر اپنے حضرت کی کتاب مکارم الاخلاق جس کا نام ہے اس میں سے پڑھنا شروع کیا ہوا ہے اور اس کی جو تمہید یا بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ سے واصل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. ان کو مکارم اخلاق کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے مشائخ نے 10 قرار دیے ہیں. ان میں سے پہلا تھا سچ بولنا جو کہ ہم نے پچھلی مجلس میں پڑھ کر کے ڈسکس کر کے مکمل کیا, اور اس کے بعد جو دوسرا آج ہم نے شروع کرنا ہے اس کو کہتے ہیں سچائی کا معاملہ کرنا. سچائی کا معاملہ کرنا, تو سچ بولنا اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں پڑھی سنی, لیکن سچ بولنا اگر سچائی کا معاملہ کرنے سے اس کا تقابل کیا جائے تو اس کے اوپر عمل کرنا تو بہت مشکل کام ہے. اس کے اوپر عمل کرنا تو بہت مشکل کام ہے, سیکھنا پڑتا ہے, اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اپنے ایمان کو مضبوط بنانا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کو سمجھنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے بلکہ بڑا سمپلسٹک کام ہے, بہت ہی سادہ سی چیز ہے. جیسے کہ یہ انسان کی فطرت میں جو چیزیں موجود ہیں ان میں سے ایک چیز موجود ہے کہ وہ سچا اس دنیا کے اندر آتا ہے. اسی وجہ سے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جھوٹ کیا چیز ہے, تو جھوٹ بولنا نہیں آتا. جھوٹ بولنا تو وہ آ کر کے سیکھتا ہے, تو جو چیز سیکھی جائے وہ مشکل ہوتی ہے نا. جو چیز پہلے سے آپ کو آتی ہو وہ چیز تو مشکل نہیں ہوتی. تو ایک بچے کو بھی سچ بولنا آتا ہے. تو سچ بولنا جو ہے نا یہ سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بھائی. جیسا ہے معاملہ, ہاں بھائی لائٹ جل رہی ہے, ہاں لائٹ جل رہی ہے, اندھیرا ہے, اندھیرا ہے, شام ہے, شام ہے, رات نہیں ہے, رات نہیں ہے, مطلب اس میں کیا کمپلیکسٹی تو اس کے اندر کوئی نہیں ہے نا. عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں, بہت سارے قرائن ہوتے ہیں, بہت ساری ہمارے اوپر پلز ہوتے ہیں کہ جو کہ ہمیں اس سے روک رہے ہوتے ہیں سچ بولنے سے, اور جھوٹ بولنے کے اوپر ہمیں مجبور کر رہے ہوتے ہیں. یہ انٹرنل بھی ہوتے ہیں, یہ ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں, اندرونی بھی پریشرز ہوتے ہیں ہمارے, ہمارا نفس ہوتا ہے, ہماری خواہشات ہوتی ہیں, ہم کسی کام کو ایک خاص طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں, خاص طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, تو اب اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح باہر کے لوگ بھی ہمیں پریشر کر رہے ہوتے ہیں, جاب والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر تو آپ نے ایسے ہی بات کرنی ہے جو کہ کسٹمر کو پسند آ جائے, چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو, چاہے وہ آپ نے چیز بیچنی ہے, اس کو بیچنے کے لیے آپ کو جھوٹ کیوں نہ بولنا پڑے, آپ کو بیچنا ہے, تو بہت سارے لوگ پھر آپ کو پریشر کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے سچ بولنا جو ہے وہ انتہائی مشکل کام ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو آج ہم جس ٹاپک کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں, یہ سمجھنا اور مطلب اس کے اوپر عمل کرنا تو بات کی بات ہے, لیکن اس کو سمجھنا ہی بڑا مشکل کام ہے. اور اس کے سمجھ کے اندر جو ہے نا وہ ہم سے بڑی مسٹیکس ہو جاتی ہیں یا شیطان ہم سے کروا دیتا ہے کہ سچائی کا معاملہ کرنا یہ کیا چیز ہوتی ہے. تو حضرت کے الفاظ کو پڑھتے پڑھتے ساتھ ساتھ جو اللہ نے دل میں بات ڈالی آپ کے رزق کے طور پر تو وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے. تو حضرت پھر سچائی کا معاملہ کرنے والے اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مکارم اخلاق میں سے پہلا خلق ہے سچ بولنا۔ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہر عمارت کا ایک ستون ہوتا ہے، دین کی عمارت کا ستون سچ بولنا ہے۔ اس کے بعد شریعت نے پھر سچ کے متعلق ہی دوسری بات کی، فرمایا کہ دوسرا خلق ہے سچائی کا معاملہ کرنا۔ سچ بولنا الگ بات ہے اور سچائی کا معاملہ کرنا یہ الگ بات ہے، یعنی یہ دو الگ الگ حقیقتیں ہیں، الگ الگ کام ہیں کرنے کے۔ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ انسان کے سینے میں ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں، اس کے اندر ہی اندر جو خیالات چل رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سب کا علم رکھنے والے ہیں۔ علیم، ہر چیز کا جاننے والا، جو ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے، سنائی دے رہی ہے، صرف اس کا جاننے والا نہیں بلکہ جو چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے، نہیں سنائی دے رہی ہے، اس کا بھی جاننے والا، وہ علیم ذات ہے۔ بندے کی عیاریوں کو جانتے ہیں۔ عیاری کہتے ہیں کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، مکاری کرنا جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو وہ جانتے تھے کہ ایسا بھی ہوگا کہ یہ بات سچ کرے گا لیکن مفہوم غلط پہنچائے گا۔ اسے کہتے ہیں کلمۃ الحق یرید بہ الباطل، کہ کلمہ تو حق تھا کہ بات تو سچی کی لیکن مفہوم غلط مراد لیا، باطل مراد لیا۔ بات تو سچ کری لیکن مفہوم باطل مراد لیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہے لا تقرب الصلاۃ، کہ نماز کے قریب مت پھٹکو، نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو بات تو وہ سچ کہہ رہا ہے، واقعی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن اس نے غلط مفہوم پہنچایا ہے، اس لیے کہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ آگے بھی ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَى، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو۔ جب تم نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ شروع میں نشہ حرام کا حکم نہیں آیا تھا، شراب کے حرام ہونے کی، شراب کے حرام ہونے کا حکم تین درجوں کے اندر آیا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ صرف نماز کی طرف جانے سے منع کیا ہے ابھی، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب نشے کا حالت تمہاری ختم ہو جائے تو اس کے بعد تم نماز پڑھو۔ تو معلوم ہوا کہ سچ بتا کر بھی انسان غلط مفہوم پہنچا سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، سچ بتا کر بھی انسان دوسرے بندے کے ساتھ مکاری کر سکتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ایک قدم اور بڑھا کر بات کی کہ مومن فقط سچ ہی نہیں بولتا بلکہ معاملہ بھی سچائی کا کرتا ہے۔ اب یہ ٹاپک، یعنی دھوکہ دینا اور سچ بول کر کے دھوکہ دینا، تو اس کا بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ ہمارے موجودہ احوال اور ہمارے موجودہ زمانے کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ یہ جو دھوکہ دینے والی صفت ہے نا، اسی کو عربی زبان کے اندر فریب، اسی کو عربی زبان میں دجل بھی کہتے ہیں۔ اور دجل کی خیر بڑے گہرے معنی اور بھی حکما نے بیان کیے ہیں، لیکن ایک سادہ ہم عوام الناس کا یہاں پہ مجمع ہے، تو جو عوامی لیول کے اوپر بات ہوگی وہی کی جائے گی، بہت زیادہ علمی تحقیق کی جو سمجھ میں نہ آئے تو فائدہ کیا وہ کرنے کا۔ تو دھوکہ، دجل، فریب، اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے اندر نہ صرف یہ کہ ہمیں بھی بہت کچھ دجل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکہ ہمارے مشائخ نے بھی اس کے اوپر سٹیمپ سب کی ہوئی ہے، ٹھپا لگایا ہوا ہے کہ واقعی ہم فتنہ دجال کے زمانے کے انتہائی دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں، کہ دجال جو ہے وہ ابھی تک نمودار تو نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے پہلے دنیا میں جتنا فریب اور دجل پھیلے گا تو ہم اس کی بڑی انتہائی شکل دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ تو یہ دجل اور فریب جو ہے نا، وہ اسی طریقے سے کیا جاتا ہے، یہ سیدھا سادہ جھوٹ بول کر کے نہیں کیا جاتا کہ بس ایک غلط بیانی کر دی اور پوری کی پوری غلط بیانی کر دی اور اس سے جو ہے وہ انسان دھوکہ کھا جائے گا، بیکاز اس سے دھوکہ دینا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا سمپل سا معاملہ ہے، سچ بولنا سادہ ہے، جھوٹ بولنا یہ بھی ایک سادہ سی چیز ہے، انسان کو عمومی طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور بہت سارے دوسرے قرائن، بہت سارے دوسرے فیکٹرز بتا دیتے ہیں، لیکن دجل یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ بدل، آپ جو ہے وہ مکس کر کے چیزوں کو بیان کریں، تلبیس کر کے، لبس کر کے، جیسے لباس جو ہے نا وہ کسی چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، اندر کچھ اور تھا، اوپر سے لباس آپ نے اچھا پہنا دیا تو اوپر سے بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن اندر جو ہے وہ بہت بری چیز بیٹھی ہوئی ہے. اسی طرح سے بری چیز ہے، اس بری چیز کو آپ نے ایک اچھے لبادے کے اندر اوڑھ دیا، یا اچھی چیز ہے، اچھی چیز کو آپ نے برے لبادے کے اندر اوڑھ دیا، تو اب جو ہے وہ دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ تو بڑی بری چیز ہے، حالانکہ اندر تو اچھی چیز تھی. تو دجل کے دور کے اندر جو ہے، جس کے اندر دجل تو کوئی، یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت پرانی چیز ہے، لیکن اس کی جو انتہائی شکل ہے وہ ایک نئی چیز ہے جس سے کہ دنیا اس سے پہلے واقف نہیں تھی. تو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، اور اس دور کے اندر یعنی شیطانی قوتوں نے اتنی زیادہ مادی ترقی کری ہوئی ہے، اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ان کے پاس آئی ہوئی ہے کہ اس کی مدد سے جو ہے نا یہ دجل کو بہت آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، اور اس کو بڑی آسانی کے ساتھ پھیلا دیتے ہیں، بہت بڑے پیمانے کے اوپر ساری دنیا کے کونے کونے میں وائرل کر دیتے ہیں. وائرل کا لفظ عام ہو گیا اس کے اندر بھی. تو اس وجہ سے نا یہ ٹاپک جو ہے یہ مشکل سمجھنا تو ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہماری مجبوری بھی ہے، کیونکہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی سمجھ کو بچانے کے لیے، سوچ کی حفاظت کے لیے اس کو سمجھنا یعنی ہمارے لیے لازم ہے. تو آگے فرماتے ہیں کہ اس کی مثال آج کے دور میں یوں سمجھیے، اب یہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے حضرت بات سمجھا رہے ہیں، کہ خاوند جو ہے نا وہ نیا فون لے کر کے آیا، تو بیوی بڑی خوش ہوئی. اب اس خوشی کے عالم میں اس نے خاوند سے پوچھا کہ بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں بہت محبت کرتا ہوں. تو اس نے کہا کوئی ایسی بات کرو کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے، یقین آ جائے کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو. تو خاوند کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تم میرے لیے اس فون کی سم کے مانند ہو. تم میرے لیے اس فون کی سم کی مانند ہو. تو دیکھو سم ہوتی ہے تو فون چلتا ہے، نہیں ہوتی تو فون نہیں چلتا. تو اب وہ بھولی بھالی بیوی خوش ہو گئی کہ میں ہوں تو زندگی گاڑی چل رہی ہے، اگر میں نہ ہوں تو زندگی گاڑی نہیں چل سکتی. تو میرے خاوند نے تو یقین دہانے کی انتہا کر دی. اور خاوند صاحب یہ بات کر کے اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ اس کے فون کے اندر چار سمیں ہوتی ہیں. تو چار سم والا فون بھی ہوتا ہوگا بھائی، ہم نے تو دو سم والا فون دیکھا ہے. تو سچ بولنا ایک الگ بات ہے، اور سچائی کا معاملہ کرنا الگ بات ہے. قربان جائیں اس شریعت کی خوبصورتی پر کے فرمایا کہ سچ بھی بولو اور معاملہ بھی سچائی کا کرو. دیکھیں انداز کے بدلنے سے مفہوم بدل جاتا ہے. کئی مرتبہ انسان سچی بات کرتا ہے، صرف اپنا انداز بدل لیتا ہے، مفہوم غلط پہنچا دیتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے ایک جگہ عبارت لکھی ہوئی دیکھی کہ روکو کوما مت جانے دو. تو عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ بندے کو روک لو، اس کو جانے مت دو. اب وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ لکھا ہوا تھا روکو مت جانے دو. تو اب اس کا مفہوم بالکل الٹ ہو گیا کہ روکو مت بلکہ جانے دو. الفاظ جو لکھے تھے اس نے وہی بیان کیے ہیں. وہ قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہے کہ یہی الفاظ لکھے ہوئے تھے، مگر لکھنے والے کا مفہوم تھا کہ اس کو روک لو، جانے نہ دو. اور اس نے مفہوم کیا بنا دیا کہ روکو مت جانے دو. صرف انداز کے بدلنے سے مفہوم بدل گیا. تو گویا کہ یہاں پر دھوکہ دینے کی ٹریننگ ہو رہی ہے ابھی کہ کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے. لیکن نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے نا، جس کا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت پر ہے، تو وہ یہاں پر دھوکہ دینے کی ٹریننگ لینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ وہ اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے بیٹھا ہے. اس لیے تو نہیں آیا نا یہاں پر کہ الٹا جو ہے وہ بری طریقے سیکھیں. لیکن مثالوں سے بات سمجھا رہے ہیں کہ ایسے دھوکہ جو ہے وہ دیتا ہے انسان. تو ایک اور لفظ ہے کہ کیا بات ہے. اب اس کو تعجب اور تعریف کے انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے، اور انہی الفاظ کو غصے سے سوالیہ انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے. تو اس کا مفہوم بالکل بدل جاتا ہے، اگرچہ الفاظ وہی ہیں. تو معلوم ہوا کہ سچ بولنا ایک الگ صفت ہے، اور سچائی کا معاملہ کرنا ایک الگ صفت ہے. یعنی کیا بات ہے اور کیا بات ہے ایسے بھی بولا جا سکتا ہے، اور کیا بات ہے ایسے بھی بولا جا سکتا ہے. زو معانی بات کرنے کی گنجائش. اب اس کے بعد جو ہے نا اس مسئلے کی کمپلیکسٹی کو حضرت پھر دوسرے لیول پہ لے کر کے جاتے ہیں، یعنی مزید اس کو کمپلیکس، جو کہ حقیقت ہے، حقیقت بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، اور اس کا بھی تعلق آج کے دور کے اندر بہت اہم ہے، اسپیشلی ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ شریعت نے کہا کہ مومن سچ بھی بولے اور سچائی کا معاملہ بھی کرے. اب یہاں ایک مشکل درپیش ہے کہ عام زندگی میں تو یہ دونوں صفتیں چلتی ہیں، کبھی کبھی ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جہاں انسان کو کچھ زو معانی کا مطلب دو معانی والی بات، تو دو معنی والی بات کرنی پڑ جاتی ہے. مثال کے طور پر ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ جا رہے تھے. جب راستے میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیکھتے تو پوچھتے کہ یہ کون ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اگر نام بتا دیتے تو نشاندہی ہو جانے سے وہ لوگ دوسروں کو بتا سکتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خطرہ تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے، خصوصاً بچوں کو تو ماشاءاللہ اور بھی زیادہ یاد ہوگی یہ بات کہ سیرت نبی میں جب ہم نے پڑھا تھا ہجرت مدینہ کا تفصیلی واقعہ، تو اس میں یہ پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے بدلے جو ہے ان لوگوں نے 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہوا تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جان کے بدلے بھی 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہوا تھا، کیا جو بھی پکڑ کر کے لائے گا نا ان کو زندہ یا مردہ تو اس کو ہم 100 اونٹ دیں گے، اور 100 اونٹ اس زمانے کے حساب سے اور آج کے بھی حساب سے بہت بڑی ایک رقم ہوتی تھی. تو اس وجہ سے نا یہ بات پھر جنگل کی آگ کی طرح انہوں نے پھیلا دی تھی، اور لوگ جو ہے وہ اپنے طور پر ہی پکڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے کہ کسی ہمارے ہاتھ آ جائے تو ہمیں اتنا بڑا خزانہ مل جائے گا، تو جان کو خطرہ تھا. تو صدیق اکبر حضرت نے فرمایا کہ حاضر رجلو یہدین السبیل، کہ یہ تو، یعنی جب پوچھتا تھا کوئی آ کر کے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے تھے کہ یہ تو مجھے راستہ بتانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے، یعنی یہ میرے نیویگیٹر ہیں، ٹھیک ہے، جیسے راستے کے لیے لوگ جو ہے وہ سفر میں ایک کو نیویگیٹر کے طور پر، راستہ بتانے والے کے طور پر لے کر کے چلتے تھے، تو یہ تو وہ کام کرنے والے ہیں. تو لوگ پھر پوچھنے والے سمجھتے تھے کہ یہ کوئی راستہ بتانے والا ہے عام، جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ مجھے جنت تک جانے کی رہنمائی کرنے والی ذات ہے، جنت کا راستہ بتانے والی ذات ہے. تو ایسے حالات میں جبکہ جان کا خطرہ ہو، آبرو کا خطرہ ہو، ایسی بات کر دینا شرعاً جائز ہے، ٹھیک ہے. جب جان کا اور آبرو کا خطرہ ہو، یعنی آبرو کا خطرہ، اس کے اوپر ایک الگ ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ انسان کی عزت بالکل ہی ختم ہو جانے کا خطرہ ہو نا، تو پھر ایسی بات شرعاً جائز ہے. ابراہیم علیہ السلام آبرو کی مثال دے رہے ہیں، یعنی عزت اور آبرو، کس درجے کی عزت اور آبرو کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں پھر ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جا رہے تھے. ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے اپنے پولیس والوں کو کہہ رکھا تھا کہ جہاں تمہیں کوئی عورت ملے، کوئی خوبصورت عورت ملے نا، تم میرے پاس لے آؤ. اب وہ اس عورت کی عزت خراب کرتا تھا. اب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک تھی، مگر اس بادشاہ نے یہ شرط لگائی ہوئی تھی کہ اگر بہن بھائی ہوں تو پھر انہیں کچھ نہ کہنا. اب عجیب، اس کے دماغ میں ایک سٹینڈرڈ بیٹھ گیا، اس نے کرائیٹیریا بنا لیا کہ اگر کسی کی بہن ہوگی نا تو پھر میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی رشتہ دار ہو کسی کی بھی تو میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا، بلکہ اس کو میرے پاس لے آؤ. تو جب ان سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ کون عورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ بہن تو نہیں تھی، وہ تو بیوی تھی. تو اس لیے کہا انہوں نے کہ دین کے اعتبار سے وہ دونوں بہن بھائی بن سکتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن اخ المؤمن، یہ مومن مومن کا بھائی ہے. تو انہوں نے دل کے اندر یہ مراد لی کہ یہ میری دینی بہن ہے، ایمان کے اندر یہ میری بہن ہے. اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو بہن کہہ دیا. معلوم ہوا کہ زندگی کی اونچ نیچ میں ایسے بھی حالات آ سکتے ہیں جہاں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے انسان کو کوئی ایسی بات کرنی پڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو عزت اور آبرو کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، تو یہ بہت بڑے درجے کی عزت اور آبرو والے مسئلے کی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ بچوں کی سیرت کلاس کے اندر جو آج کل ٹاپک چل رہا ہے وہ واقعہ عفق ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والا واقعہ. اور اس واقعے کے اندر ہم یہ بات بڑوں کو اور چھوٹوں کو دونوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کے اوپر لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی تھی، لیکن وہ کتنی بڑی بات تھی، کتنی اہم بات تھی، اور ان کے لیے کتنی وہ یعنی ہلکان کر دینے والی بات تھی کہ وہ رو رو کر کے ایسا انہوں نے اپنا حال بنا لیا تھا کہ جیسے کہ ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اور ان کی والدہ بھی رو رہی ہیں، پڑوس محلے کی عورتیں بھی رو رہی ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا انسان کہ جو بڑے بڑے صدموں والے موقعوں کے اوپر انہوں نے امت کی رہنمائی کری ہے، وہ تک رو پڑے. تو عزت والا جو معاملہ ہوتا ہے نا، عورت کی عزت والا معاملہ، یہ معمولی معاملہ نہیں ہوتا، جیسے کہ آج کے دور میں شیطان نے اس کو معمولی معاملہ بنا دیا، یہ اتنا شدید ترین معاملہ ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو یہاں پر بظاہر ایک جھوٹ بولا یا زو معنی بات کری، تو یہ کسی معمولی بات کے لیے زو معنی بات نہیں کر دی، بلکہ اتنی زیادہ اہم بات تھی جو کہ واقع اف کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی معمولی حیثیت نہیں تھی اس والی بات کی. آگے پھر ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے ایسی بات کی جا سکتی ہے، مثال کے طور پر سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ حجاج بن یوسف کے سامنے آئے. اب پکی بات ہے کہ وہ بہت ہی سخت مزاج آدمی تھا، اس کے لیے بندے کو قتل کروا دینا معمولی سی بات تھی. تو جب وہ آئے تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو. تو اب اگر اس کے سامنے کوئی مخالفت کی بات کرتے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو قتل کرنے کا موقع مل جاتا. نیت تو وہ کر چکا تھا، بس وہ بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات کریں کہ جس کو میں جسٹیفیکیشن بنا کر کے نا جلاد کو حکم دوں اور وہ ان کا سر قلم کر دے، جیسے کہ وہ پتہ نہیں کتنے انسانوں کا سر قلم کروا چکا تھا. تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعین میں ایک بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، کبار تابعین میں ان کا نام آتا ہے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا، تو انہوں نے کہا عادل قاسط، کہ میں تمہیں عادل اور قاسط گمان کرتا ہوں. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو تعریف کر رہے ہیں کہ یہ تو بڑا عادل آدمی ہے حجاج بن یوسف، بڑا انصاف پسند آدمی ہے. مگر حجاج جو تھا وہ بھی عربی زبان کا ماہر تھا، ثقفی تھا، ثقیف قبیلے کا رہنے والا طائف کا، تو یعنی اس کی عربی بھی بہت پڑھا لکھا. تو کہنے لگا کہ دیکھو اس نے مجھ پر کتنا بڑا الزام لگا دیا ہے کہ یہ مجھے ناانصاف بھی کہہ رہا ہے اور ظالم بھی کہہ رہا ہے، عادل قاسط کہہ کر کے ناانصاف اور ظالم کہہ رہا ہے. چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں. یعدلون، عدل کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کافروں کے لیے. کافر جو ہے وہ عدل کرتے ہیں، لیکن کیا عدل کرتے ہیں؟ برابری کرتے ہیں. کس میں برابری کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت اور جھوٹے معبودوں کے درمیان برابری کر دیتے ہیں. تو عدل کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں کفر کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر اس کانٹیکس کے اندر. تو انہوں نے عادل ان کا جو لفظ استعمال کیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اصل میں قرآن مجید کی اس آیت کو استعمال کر رہے ہیں میرے خلاف. اب یہاں پر عدل کا لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور ایک دوسرا لفظ ہے قسط اور ایک ہے قسط. ثم قسط قلوبهم اور ایک ہے قسط. تو قسط جو ہے نا وہ انصاف کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اسم فاعل دونوں کا قاصد بنتا ہے قاسطن. دیکھیں اتنی عربی جو ہے نا وہ تو سب کو پڑھنی چاہیے کہ کم از کم بیان تو سمجھ سکیں. اب جس نے بالکل ہی صرف ناف کچھ بھی نہ پڑھی ہو اپنی زندگی میں کبھی بھی، تو اس کو تو پھر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی نا. تو بھائی مسلمان ہیں، قرآن مجید کے ماننے والے ہیں، تو اتنی عربی تو ہر مسلمان کے لیے پڑھنی لازم ہے، ٹھیک ہے نا. انگریزی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ دوسری کوئی زبان آ جائے تو وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو عربی کیوں نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. ہاں عربی کے اندر پی ایچ ڈی کرنا، عربی کے جو ہے وہ سبا معلقات کو جو ہے وہ پڑھنا سمجھنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عربی ادب کا ایک چیتا بن جانا، اس کی ضرورت ہر انسان کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے، لیکن اتنی عربی تو آنی چاہیے نا. تو فرمایا کہ قرآن مجید میں آیت ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے لوگ جو ظالم ہیں تو وہ تو جہنم کا ایندھن ہے. تو الفاظ انہوں نے ایسے کہے کہ عوام الناس سمجھے کہ تعریف کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے حقیقت ہی بیان کر دی تھی۔ معلوم ہوا کہ ایسے حالات زندگی میں آ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو قاصد کا لفظ استعمال کیا تھا وہ قفت سے استعمال کیا تھا، جس کا معنی ہوتا ہے ظالم، یا قصد سے استعمال کیا تھا، اور قاصد ظالم کو کہتے ہیں۔ ذو معنی الفاظ کی ضرورت، مثال کے طور پر ایک بندہ پکڑ لیا گیا، اب دشمن اس سے راز پوچھنا چاہتا ہے، اب اگر وہ راز بتا دے تو ہزاروں انسانوں کی جان اور مال کو خطرہ ہے، تو ایسے میں اگر وہ انسان کوئی ایسی بات کرے جو سچ بھی ہو مگر جان بھی چھوٹ جائے تو ایسی صورت بھی ممکن ہے۔ یا مثال کے طور پر دو بندوں میں جھگڑا ہے، اب اس جھگڑے کو سلجھانے کے لیے وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو ذو معنی ہوتے ہیں اور لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورتوں میں انسان سوچتا ہے کہ یہ تو جھوٹ ہے، کیوں بولا گیا؟ تو شریعت نے ایک قاعدہ متعین کر دیا، شریعت نے کہا کہ انجام کو دیکھو کہ مقصد کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو ان سچویشنز کے اندر کہ جس کے اندر کہ اپنی عزت بچانی ہو، اپنی جان بچانی ہو، یا دوسرے کی عزت بچانی ہو، دوسرے کی جان بچانی ہو، یا کسی فساد کو اوائڈ کرنا ہو، روکنا ہو، تو ان معاملات کے اندر جو ہے وہ زو معنی بات کرنا، اس طرح سے کرنا کہ جی دل میں کوئی اور نیت ہے اور اگلے بندے کو کوئی اور نیت سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس طرح کے بات جو ہیں انما الاعمال بالنیات کی اصول کے تحت ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، عالم، سخی اور مجاہد، یعنی نیت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ عالم، سخی اور مجاہد نیت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں بھیجے جائیں گے، اور یہاں پر اگر یہ بندہ خیر کی نیت، اچھائی کی نیت، بھلائی کی نیت کو سامنے رکھ کر کوئی بات کرتا ہے جس سے کہ بڑی خیر مل جاتی ہے، تو شریعت نے کہا کہ یہاں ذو معنی بات کرنے کی اجازت ہے۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ ایک ہے سچ بولنا اور ایک ہے سچائی کا معاملہ کرنا، تو مومن سے دونوں باتوں کی توقع کی جائے گی کہ سچ بھی بولے اور سچائی کا معاملہ بھی کرے، یہ عمومی زندگی کی ترتیب ہے، عام زندگی میں انسان کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ابھی تو یہ خیر بیان کافی چلے گا، تو اس کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پر جو ایک نقطہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمارے دور کے، ہمارے زمانے کے، ہمارے حالات کے حساب سے، وہ یہ ہے کہ دو باتیں ہیں اس کے اندر، ایک تو یہ کہ اس طریقے سے جو ذو معنی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ بات کرنے والے کی پوزیشن کا بھی بہت عمل دخل ہے، اور یہ چیز جو ہے نا وہ شیطان ہمارے دلوں سے بالکل محو کر دیتا ہے، نظروں سے محو کر دیتا ہے، ہم یہ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ کون بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کرنے والا صدیق ہے، اگر وہ کرنے والا خلیل ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو ہم اس بات کی تاویل کریں گے، ہم اس بات کی کوئی ایکسپلینیشن مثبت انداز میں تلاش کریں گے کہ یہ تو سچے لوگ ہیں، یہ تو اچھے لوگ ہیں، انہوں نے اگر کوئی ایسی بات کہی ہے جو کہ بظاہر غلط نظر آ رہی ہے، غلط بیانی نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے یہ بات جو ہے وہ اچھے معنی میں ہی کری ہوگی اور سوچ سمجھ کر کے یہ بات کہی ہوگی، کیونکہ یہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ آخرت کی فکر کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ سٹینڈرڈ ہوگا، ان کی خلیلی کی وجہ سے، ان کی صدیقی کی وجہ سے۔ تو بات کرنے والے کو دیکھنا انتہائی اہم ہے۔ اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی علم کے اعلی معیار کے اوپر موجود انسان، اور تقوی کے معیار کے اوپر ہم نہیں سمجھتے اس کو، لیکن دوسرے جو تقوی والے لوگ ہیں جن کو ہم تقوی والا سمجھتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ متقی ہیں، جی یہ اہل علم بھی ہیں اور اہل حق بھی ہیں، وہ اس کو متقی کہہ رہے ہیں، وہ اس کو اہل علم کہہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اب اس شخص کی جو ہے وہ اہمیت بن گئی۔ اب اگر اس سے کوئی ایسی بات ہم صادر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو کہ بظاہر پلس اور مائنس میں فٹ نہیں بیٹھ رہی، یعنی بالکل جس کو کہتے ہیں نا بلیک اینڈ وائٹ، اس میں کلیئر نہیں ہو رہا کہ اچھا جی یہ جو ہے وہ یہ تو بالکل جھوٹ بات بول رہے ہیں، بلکہ ان کی بات بھی ایسی نظر آ رہی ہے کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کا مقام جو ہے وہ بلند ہے، بلند لوگ ان کو بلند سمجھتے ہیں، ہم نہیں بلند سمجھتے ہیں، ہماری عقل نہیں ہے، ہمارا علم نہیں ہے، لیکن ان کی عقل اور ان کا علم یہ کہتا ہے کہ جی یہ بلند آدمی ہے. تو اب ان سے اگر کوئی ایسی بات ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، تو ہمیں پھر اس کی بھی تاویل کرنی پڑے گی. دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دنیا سے چلے گئے نا، 1400 سال گزر گئے ان کے گئے ہوئے کو، اور ان کے اوپر جو ہے وہ کتابوں کے اندر بہت ساری اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے کتابوں کو پڑھ پڑھ کر کے بچپن سے الحمدللہ ہم نے ایسی کتابیں پڑھی ہیں کہ جن کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ہی تعریفی کلمات لکھے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے کتابی علم کی بنیاد پر ہمیں پتا ہے کہ جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک سچے اور صاف انسان تھے. ہم نے بیانات کے اندر بھی سن لیا کہ ہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت ہی عظیم ترین، سب سے عظیم صحابی تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہمارا اعتماد ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا. ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر ہمیں اعتماد کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے کتابوں کے اندر بھی پڑھا، اور ہم نے جو ہے وہ بیانات کے اندر بھی سنا، ہم نے بہت ساری باتیں سنی کہ بھئی اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ویسے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر اعتماد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب جو ہے اگر کوئی تاویل کر کے ہمیں بات سمجھاتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے جھوٹ نہیں بولا تھا بلکہ زو معنی بات کری تھی اور اس نیت کی وجہ سے کری تھی، تو ہمارے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا مشکل کام نہیں ہوتا. لیکن جب ہمارے اپنے دور، ہمارے اپنے زمانے کے کسی فرد کی بات آتی ہے جو کہ اس وقت ہمارے درمیان زندہ ہیں، اور ان کے بارے میں ابھی کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں، ہو سکتا ہے ان کی لکھی ہوئی اپنی کتابیں ہوں لیکن ان کے بارے میں ابھی کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ ابھی اتنا زیادہ جو ہے وہ عوام الناس کے اندر چرچا نہیں ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں پتا نہیں کہ بھئی وہ جو ہے وہ صدیق ہیں، وہ جو ہے وہ خلیل ہیں، وہ جو ہے وہ ولی ہیں، وہ جو ہے وہ نیک ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ بات. تو اب ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ ان کی جو بظاہر جھوٹی بات لگ رہی ہے یا جو انہوں نے غلط بیانی کری ہے، تو وہ انہوں نے اچھی نیت سے کری ہے کہ بری نیت سے کری ہے؟ ہم تو نہیں کہہ سکتے نا. تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ان لوگوں سے رجوع کرنا ہوگا کہ جن کو کہ ہم اچھا اوپینین جن کے بارے میں رکھتے ہیں، جن کو کہ ہم اچھا سمجھتے ہیں، جن کو کہ ہم سچا سمجھتے ہیں. اگر وہ لوگ ان کے بارے میں اچھا اعتماد رکھتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے اعتماد کے اوپر ٹرسٹ کر لینا چاہیے، بلیف کر لینا چاہیے. یہاں پر آ کر کے پھر ہم آج کے دور کے اندر بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کی بات کیوں سنیں؟ یعنی باقاعدہ الفاظ میں ہم یہ بیان کرتے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کرتے ہوں گے، وہ ان پر اعتماد کرتے ہوں گے، وہ ان کو اچھا سمجھتے ہوں گے، لیکن بھائی ہم تو وہی سمجھیں گے نا جو ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے کئی لوگوں نے یہ جواب بھی لکھا ہے، بھائی میں تو وہی سمجھوں گا نا جو میں دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ وہ جو میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا، وہ جو میں نے اخبار میں پڑھا تھا، وہ جو میں نے فلانے رویبا سے سنا تھا. رویبا کو تمہیں پتا نہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے، ہے نا؟ اینالسٹ جو لوگوں کے معاملات کے اندر بولے گا، اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا رویبا، یعنی اس کی نہ دین کا پتا، نہ دنیا کا پتا، نہ اس کے اخلاق کا پتا، نہ اس کی حیا کا پتا، نہ اس کے دین، کچھ بھی نہیں پتا ہمیں اس کے بارے میں، لیکن ٹی وی کے اوپر آ کر کے بطور اینکر جو ہے اس نے بولنا شروع کر دیا ہے. تو ہم کہتے ہیں میں نے تو سنا ہے نا. اب کس سے سنا؟ یہ نہیں کس سے سنا بھائی، ہے نا؟ تو میں تو وہی سناؤں گا نا جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے سنا ہے. تو یہ جو دھوکہ شیطان نے اس دور کے اندر ہمیں دیا ہوا ہے نا خصوصی طور پر، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے سننے اور اپنے دیکھنے کے اوپر، اصل میں اپنی عقل کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ ہو چکا ہے، اتنا زیادہ اعتماد ہو چکا ہے کہ ہم اس کے سامنے کسی دوسرے کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، کوئی ہم اس کو مقام مرتبہ نہیں دیتے. ہم کو جو چیز جیسے سمجھ میں آئی ہے نا، ہم اس کو ویسے ہی بلیف کر کے اس کے اوپر ویسے ہی اعتماد کر لیتے ہیں. اور اس وجہ سے پھر جو ہے نا، وہ بڑے بڑے انسان کی گواہی کسی کے بارے میں، وہ ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ہم اس کو جوتے کی نوک کے اوپر اڑا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور ہم اس کو اڑا رہے ہیں مستقل اس وقت. تو ایسا کرنے سے جو ہے نا، پھر ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر جاتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ جب ایسا کوئی شخص جو ہے وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو کہ زومانی ہے یا بظاہر جھوٹ لگ رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں تاویل دینی ہوگی. لیکن یہ کرائیٹیریا ہم اپنے لیے استعمال کرنا یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ بن جاتا ہے ہمارے لیے. کیونکہ بھائی انہوں نے بھی تو کہا تھا نا, انہوں نے بھی تو اس معاملے کے اندر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسی بات کر دی تھی, یا اپنے جو ہے وہ بیوی کو بچانے کے لیے ایسی بات کر دی تھی, یا فلانے کو بچانے کے لیے ایسی بات کر دی تھی, تو جب وہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا, میں بھی کروں گا. ٹھیک ہے نا, تو ہم جو ہے نا پھر اپنے آپ کو اگزیکٹلی وہی مقام عطا فرما دیتے ہیں, اپنے آپ کو وہی مقام ودیعت فرما دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو عطا کیا تھا, یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا, یا ایک ایسے شخص کو عطا کیا تھا کہ جو کہ خالصتاً اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کے اور مسئلے کو سلجھانے کے لیے, فساد کو اوائڈ کرنے کے لیے بات کہہ رہا تھا. ہم کہتے ہیں میں بھی تو یہ ایسے ہی ہوں, میرے میں اور اس میں کیا فرق ہے, ہم رجالن و نحن رجالن. جیسے کچھ لوگ جو اب نہیں کہتے, پہلے بولتے تھے, یہ وہ پینترے بدلنے والے لوگ ہیں جو پہلے کچھ کہتے تھے اب کچھ اور کہنا شروع ہو گئے. وہ یہ کہتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تراوی کے بارے میں کہ بھئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے وہ یہ جو 20 رکعت تراوی شروع کر دی نا, ہم کہتے ہیں نہیں 20 رکعت تراوی جو ہے وہ کہیں ثابت ہی نہیں ہے. وہ بھی مرد تھے, ہم بھی مرد ہیں, جیسے وہ تھے ویسے ہی ہم ہیں, کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں. ایسے جاہل انسان کو, جس زمانے میں ان کا یہ جہل چلتا تھا اس زمانے میں وہ یہ بولتے تھے, بعد میں انہوں نے کہا لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں بھائی یہ دونوں فرق ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام الگ ہے, ان کا مقام الگ ہے. اب نہیں بولتے یہ والی بات, وہ دوسری باتیں بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مزاج ہمارا ایسا بن گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے بڑے سے بڑے انسان کے جو ہے نا وہ برابر کھڑا کر دیتے ہیں, اور وہی پھر اسٹینڈرڈ جو ہے اپنے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بھائی ہمارے اسٹینڈرڈ اور ہمارا مقام اور ان کا مقام بالکل ڈفرینٹ ہے نا. صحابہ کرام آگے بیان میں سے پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے نقصانات کو سامنے نہیں رکھتے تھے, سچ بولتے تھے. سچ اس طرح ان کے اندر اتر گیا تھا, ان کی شخصیت میں سچ اتنا غالب تھا کہ یہ معمولی مصلحتیں ان کا راستہ نہیں روکتی تھیں. ٹھیک ہے, معمولی مصلحتیں ان کا راستہ نہیں روکتی تھیں. اب آج کے دور کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آج کے علماء مشائخ کو بھی جو ہے نا وہ صحابہ کرام والی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جی صحابہ کرام جو ہے نا وہ تو سچ بولتے تھے اور مصلحتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ زومانی بات نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں کر رہے ہیں اس طریقے سے, یہ کیوں جو ہے زومانی بات کر رہے ہیں, یہ کیوں جو ہے وہ اس طرح کی مصلحت اختیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بھائی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی صحابی تھے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ صحابی نہیں تھے باقی صحابی تھے. مسئلہ یہ تھا کہ ان کی جو معاملہ تھا وہ بڑا معاملہ تھا, جس معاملے کی وجہ سے انہوں نے زومانی بات کری, اور دیگر صحابہ جو ہیں وہ چھوٹے معاملات جب ان کو پیش آتے تھے تو اس وقت زبانی بات نہیں کرتے تھے, بلکہ سیدھی سیدھی بات کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, ہر چیز کے اندر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے تھے. جب کوئی بہت بڑا معاملہ آتا تھا تب جو ہے وہ اس کے لیے بات کرتے تھے. تو اب ہم یہ کیوں کرتے ہیں, ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں جو ہے نا وہ آج کل کے اکابرین کے سامنے جو معاملات درپیش ہیں نا, ہمیں ان کی سیویریٹی کا علم نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, ادراک نہیں ہے کہ وہ جو اس وقت ڈپلومسی سے کام لے رہے ہیں وہ کتنی سیویر اور کتنی شدید چیز ہے, کہ جس کی وجہ سے وہ ادھر بھی اچھی بات کرتے ہیں اور ادھر بھی اچھی بات کرتے ہیں, ان سے بھی بنا کر کے رکھتے ہیں اور ان سے بھی بنا کر کے رکھتے ہیں, نہ ان کو اوپنلی کنفرنٹ کر رہے ہوتے ہیں نہ ان کو اوپنلی کنفرنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں وہ جو یہ کام کر رہے ہیں نا وہ پرمٹ لینے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, اصل میں جو یہ کام کر رہے ہیں اپنے لیے کوئی زمین الاٹ کروانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. وہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کوئی جو ہے وہ کوئی اور کوٹا لینے کے لیے یا کوئی اور مراعات حاصل کرنے کے لیے وہ کام نہیں کر رہے ہیں, بلکہ وہ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ دین کے علوم کی حفاظت کا جو کام کرنے والے مدارس اور علماء کرام ہیں وہ بچ جائیں, وہ بچ جائیں, یہ مدارس منہدم نہ کر دیے جائیں, یہ مدارس منہدم نہ کر دیے جائیں. جیسے کہ دہلی کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے والد محترم کا بنایا ہوا اتنا بڑا مدرسہ اور دیگر ہزاروں مدرسے صرف ایک دہلی شہر کے اندر منہدم کر دیے گئے تھے، اور پنجاب کے اندر، مشرقی پنجاب کے اندر کتنے مدارس، بلکہ مشرقی پنجاب تو بعد میں بنا نا، پہلے تو پورا کا پورا پنجاب، جب رنجیت سنگھ کا دور آیا تھا، پنجاب کوئی مسلم مائنورٹی ایریا ہے؟ ویسٹ پنجاب کی بات کر رہا ہوں، ایسٹ پنجاب نہیں، ویسٹ پنجاب، یہ مسلم میجورٹی ایریا ہے، لیکن یہاں پر اذان نہیں ہو سکتی تھی، یہاں پر مدارس کو جو ہے وہ گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا تھا، اور جو ایسٹ پنجاب کے مدارس اور خانقاہیں تھیں وہ ان کا تو نام و نشان، حضرت مولانا انصار قاسمی صاحب جو یہاں پہ آتے ہیں ان سے ساجد نے تصدیق بھی کری اس بات کی، ایسٹ پنجاب کی خانقاہیں کہاں گئیں، ایسٹ پنجاب کے مدارس کہاں گئے، انہوں نے کہا وہ مدارس استبل بند ہیں، کچرا پڑا ہوا ہے ان کے اندر، استعمال نہیں ہو سکتے وہ. آج سے چند سال پرانی یہ بات ہے خالی، اور باقی دنیا کے دوسرے علاقوں میں جا کر کے دیکھیں تو اس طرح کے سمرقند اور بخارا کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے ساتھ کیا ہوا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے ساتھ کیا ہوا، اور دیگر یعنی ہزاروں مثالیں دنیا جہاں کے اندر موجود ہیں. تو بھائی یہی چیز جو ہے وہ ہم کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈگری نہیں لے کر کے آئے کہ جی ہمارے مدارس کو کچھ نہیں ہونے والے، ہم کچھ بھی کر لیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی جنت سے خاص طور پہ کوئی پانی آئے گا جو کہ ان کو بچا لے گا، یا کچھ آئے گی آگ آئے گی جہنم سے جو کہ دشمنوں کو ہلاک کر دے گی اور ہمارے مدارس کو بچا لے گی. نہیں، ان مدارس کی حفاظت کے لیے اس وقت انتہائی شدید حالات ہیں ہمارے، اور ان حالات سے اسی طریقے سے اس وقت جو ہے وہ ہمارے اکابرین کا اجتہاد ہے کہ ایسے ہی ان سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. ہمیں اس کی سیویریٹی کا احساس نہیں ہے، ہم تو ایسے لوگ جو آکے کے والیوں کے اوپر کرتے ہیں نا اعتراض. اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ برطانوی راج جو آیا ہے، اس برطانوی راج نے ان دینی علوم کی اہمیت ہی ہمارے دلوں سے نکال دی. ہم اس وقت اس تعلیمی نظام سے پڑھ لکھ کر کے جو جوان اور بوڑھے اور پھر اگلی نسل جوان اور بوڑھی، پھر اگلی نسل جوان اور بوڑھی، پھر اگلی نسل جوان اور بوڑھی، یہ نسلوں پہ نسلیں یہ دینی علوم کی تفصیلات کی حفاظت کو سمجھتی ہی نہیں ہے کہ اس کی ضرورت بھی کوئی ہے، اس کی کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جب اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہماری نظر کے اندر، تو اس کے لیے کوئی بڑی ڈپلومیسی، کوئی بڑا جو ہے وہ اس قسم کا قربانی دینا، کوئی بڑا اس قسم کا معاملہ کرنا، تو وہ تو پھر ہماری نظر میں اہمیت ہی نہیں رکھتا نا. مثال کے طور پر ایک طوائفہ ہے، ایک عزت بیچنے والی ہے اپنی، جس کی عزت کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں. اب اس کا جو دلال ہے جو کہ اس کو فروخت کیا کرتا ہے لوگوں کے ہاتھوں میں، ہاں بھائی اتنے پیسے لے لو، لے جاؤ اس عورت کو، اتنے پیسے لے لو، لے دے جاؤ اس عورت کو، تو کیا اس طوائف کی عزت بچانے کے لیے کوئی زومانی بات کرے گا تاکہ اس کی عزت بچ جائے؟ نہیں کرے گا نا، کیونکہ اس کی عزت کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ تو چند ٹکوں ٹکوں کے اندر اس کی عزت لٹتی ہے، تو اس کی تو حفاظت کے لیے آپ نے کوئی بات ہی نہیں کرنی. اس کی حفاظت کے لیے آپ نے جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کر کے کوئی زومانی بات سوچنی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایسا کرنا، پھر ویسا کرنا، نہیں، کیوں، who cares، اس کو میں کیوں بچاؤں بھائی. یہی معاملہ اس وقت دینی علوم کا ہوا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس وقت دینی علوم کی اہمیت اس طوائف کی عزت سے بھی زیادہ کم ہو چکی ہے. اس وجہ سے جو اس کی حفاظت کے لیے جو کر رہے ہیں ان کی اہمیت کہاں سے ہمارے ذہن میں آئے گی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ جو ہے انہوں نے سارا کا سارا بگاڑ ہی انہوں نے مولوی لوگوں نے کیا ہے، ان مفتیوں نے کیا ہے، ان مشائخ نے کیا ہوا ہے. کھل کر کے یہ بات بولتے ہیں، کھل کر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو خامخواہ کا ایک مصیبت انہوں نے پالی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہماری ترقی کے اندر رکاوٹ ہے. یہ اگر نہ ہوتے تو آج تو ہم جو ہے وہ مریخ کے اوپر پہنچے ہوئے ہوتے، یہ اگر نہ ہوتے تو ساری دنیا میں ہمارا جو ہے نا وہ ڈنکا بج رہا ہوتا، یہ اگر نہ ہوتے، یہ والا مصیبت اگر ہمارے ملک کے اندر نہ ہوتی تو ہم جو ہے نا وہ اس وقت سنگاپور اور جو ہے وہ ڈنمارک بنے ہوئے ہوتے. تو بھائی ان کا تو ہونا ہمارے لیے مصیبت ہے، ان کا تو ٹلنا ہمارے لیے خیر ہے، جتنا جلدی ٹلیں اتنے جلدی ہمارے لیے ترقی کے راہیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہوں گی. جب ایسی سوچ بن چکی ہے اور یہ مستقل بنے چلے جا رہی ہے، کون بنا رہا ہے، کہاں سے بن رہی ہے، جن آگے بنا رہے ہیں، جنات اور آسیب والے آ کر کے ہمارے نوجوانوں کی اور ہماری نسلوں کی یہ سوچ بنا رہے ہیں نا, جن بنا رہے ہیں نا. ہاں واقعی جن بنا رہے ہیں, شیاطین نہیں بنا رہے, جن بنا رہے ہیں. تو جب جن بنا رہے ہیں تو پھر کر لو بھائی جو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ سوچ جو ہے نا وہ مخیر حضرات کی یہ سوچ نہیں ہے. ہم جو سمجھ رہے ہیں نا کہ جو بہت بڑے ہوتے ہیں نا ان کی یہ سوچ ہے کہ اس دین اور دین والوں کی کوئی ریلیونس نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر, ہے نا, ان مولویوں کی کوئی نہیں. یہ بچے بچے کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے, یہ جوان جوان کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے. الا ماشاء اللہ, سوائے ان میں سے چند لوگ جو ہے نا جنہوں نے جن کے اوپر خوب محنتیں ہوئیں, جنہوں نے اپنے آپ کو محنت کے لیے حوالے کیا, صرف ان کی سوچ بدلی ہے. ان کے علاوہ آپ کا پورا گراس روٹ لیول کے اوپر, گراس روٹ لیول کے اوپر یہی سوچ بنی ہوئی ہے. اب ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس سوچ کے خلاف جا کر کے ان مدارس کی حفاظت کرنا, اس تعلیمی نظام کی حفاظت کرنا, جوئے شیر لانا, یہی معاملہ ہے, جوئے شیر شیر لانا تو نہیں ہوتا نا, جوئے شیر لانا, اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. ہمیں اس کی سیویریٹی کا, اس کی شدت کا اور اس کی اہمیت کا ہم تو احساس ہی نہیں کر سکتے نا کہ کتنا اہم کام ہے یہ, کتنا ضروری کام ہے. کیونکہ جس چیز کے لیے یہ کام ہو رہا ہے ہمیں اس چیز کی اہمیت کا احساس نہیں. جیسے اس عورت کی عزت کا کسی کو کوئی احساس نہیں تو اس کی عزت بچانے کے لیے آپ کیا کریں, وہ کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی. اسی طرح جس دین کے علوم کی عزت کا کسی کو احساس نہیں تو پھر اس کی عزت کی حفاظت کرنے والوں کی عزت کا کیا احساس ہوگا. تھوڑی سی منطق اس کے اندر شامل ہو گئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سمپل منطق کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں, ورنہ خیر کیا چھوڑیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں کیونکہ الحمدللہ کسی نے اس طرح احساس دلایا تھا کہ جو جمعۃ المبارک کی جو وقت ہوتا ہے تو اس میں قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے, اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. سبحان ربی العالی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری نیتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرما. اے اللہ دنیا کے بہت سے شرور سے آپ نے حفاظت فرمائی ہوئی ہے. اے اللہ جو باطنی دنیا کے شرور ہیں, اے اللہ جو چھپے ہوئے شرور ہیں, اے اللہ جو ہمارے ایمان کے درپے ہوئے ہوئے ہیں, اے اللہ ان شرور سے بھی آپ ہی ہماری حفاظت کر سکتے ہیں. اے اللہ ہم آپ کے انتہائی کمزور ترین بندے ہیں. اے اللہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں اور اپنی حفاظت کرنے سے تو ہم بالکل ہی آری نظر آتے ہیں. اے اللہ دنیا کے اندر کیسی کیسی باطل قوتیں, اے اللہ ہمیں ہر قسم کی ہمیں ہر قسم کے نقصان کو پہنچانے کے لیے, اے اللہ ہر طرح سے مستعد نظر آتی ہیں. اے اللہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں ہمیں ہمارے ایمان سے, ہمارے دین سے محروم کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں. اے اللہ ہم ان سے اپنی حفاظت کیسے کریں گے. اے اللہ ہمیں تو ان کی چالیں سمجھ میں نہیں آ رہی, بلکہ ہمیں وہ جس چیز سے محروم کرنے کے لیے اپنی ساری کی ساری کوششیں لگا رہے ہیں, اپنی ساری کی ساری ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں, اپنی ساری کی ساری ہمتیں اور اپنی ساری کی ساری تدبیریں استعمال کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ اس چیز کی حفاظت کی ہی ہمارے ذہن میں کوئی اہمیت نہیں. اے اللہ اپنے ایمان کی اہمیت ہی ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو رہی. اے اللہ آپ کے دین کے فرائض کے احکامات کی حفاظت کی اہمیت ہی ہمارے دین میں پیدا نہیں ہو رہی. اے اللہ جس چیز کی اہمیت ہی کوئی نہ ہو اس کی حفاظت کے لیے کون کیسے اقدام کر سکتا ہے؟ اے اللہ اس کے لیے کوئی کیسے تدابیر کر سکتا ہے؟ تدابیر اور اقدام کرنا تو دور کی بات. اے اللہ جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی اس کے لیے تو آپ سے کوئی دعا بھی نہیں مانگ سکتا. اے اللہ ہمارے دل میں ایمان کی اہمیت کو پیدا فرما دیجئے. اے اللہ حفاظت بات میں آئے گی. اے اللہ پہلے ہمارے اپنے دلوں کے اندر ایمان کی اہمیت کو پیدا فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کے اور اے اللہ اپنے دین کے شریعت کے احکامات کی اہمیت کو پیدا فرما دیجئے. اے اللہ دین کی ترتیب کو ہم نے الٹ دیا. جو اللہ کے آپ کے احکامات تھے اے اللہ ہم نے ان کو جو ہے وہ ایک اچھی کرنے کی چیز سمجھ لیا, اور جو ضروری کام کرنے کے تھے اے اللہ ہم نے ان کو نوافل اور مستحبات کے درجے کے اندر ڈال دیا. اے اللہ جس چیز کو ہم بس ایسا سمجھتے ہیں کہ کر لیا تو اچھی بات, نہیں کرا تو کوئی مسئلہ نہیں, اے اللہ اس کی تو پھر اہمیت ہمارے دلوں کے اندر سے ہی ختم ہو چکی, یا شاید پیدا ہی کبھی نہیں ہو سکی تھی. اے اللہ آپ اس ترتیب کو ہمارے دلوں کے اندر صحیح بنا دیجئے. اے اللہ اس کو فکس کر دیجئے. اے اللہ اس کو ہم نے اپنی مرضی سے اس کو انفکس کر دیا ہے, یا جو اس کو غلط کرنے کی کوششیں کر رہے تھے اے اللہ ہم نے اپنی مرضی سے ان کو اجازت دے رکھی ہے کہ آؤ آ کر کے ہماری ترجیحات کو بدل دو, آؤ آ کر کے ہماری آنے والے نسلوں کی ترجیحات کو بدل دو, ان کے دلوں سے ایمان کی اور فرائض کی اور احکامات کی اہمیت کو ختم کر دو, ان کی اہمیت کو کم کر دو. اب اس کے بعد ہم ڈھنڈورے پیٹتے ہیں کہ دشمن یہ کر رہا ہے اور دشمن وہ کر رہا ہے. اے اللہ ہم نے تو خود اپنی مرضی سے دشمن کو یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے. اے اللہ ہم یہ دھوکا کس کو دے رہے ہیں؟ اے اللہ اپنے آپ کے علاوہ اور کس کو دھوکا دے رہے ہیں؟ اے اللہ نہ تو اپنے دشمن کو دھوکا دے رہے ہیں اور نہ ہم آپ کو دھوکا دے سکتے ہیں. اے اللہ سوائے اپنے آپ کے ہم کسی اور کو دھوکا نہیں دے رہے ہیں. اے اللہ اس دھوکے والی زندگی سے اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ مرنے سے پہلے ہمارے سامنے حقیقت کو آشکار فرما دیجئے, تاکہ کم از کم اپنے ذہن کے اندر اے اللہ اپنی سوچ کے اندر تو ہم صحیح کو صحیح سمجھنا شروع کر دیں اور غلط کو غلط سمجھنا شروع کر دیں. اے اللہ ہمیں عقل سلیم سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ نے یقیناً محروم کر دیا ہے. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں دیکھنے کی بصیرت اور بصارت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اس اندھے پن کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جو دنیا کے اندر آپ کے احکامات سے اندھا بنا رہا, آپ کا قرآن پر بتاتا ہے کہ پھر آخرت کے اندر بھی ہم اس کو اندھا ہی کھڑا کریں گے, حالانکہ وہ دنیا کے اندر تو بینا تھا, چیزوں کو دیکھ سکتا تھا, اس کے پاس صلاحیت تھی بات کو سمجھنے کی اور دیکھنے کی, لیکن اس نے اس کے باوجود اپنی آنکھوں کو بند کر کے رکھا, اپنے دل کی آنکھوں کو بھی بند کر کے رکھ لیا. اے اللہ کیا ہم یہ غلطی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اس گناہ کے مرتکب نہیں ہو رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں اس گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہ تو عظیم ترین گناہ ہے جس کے بدلے میں کتنی بڑی عذاب کے ہم اپنے آپ کو مستحق بنا رہے ہیں. اے اللہ ہمیں چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر کے ہمیں نیک بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کر کے ایک بنا دیجئے. اے اللہ آپ کی جو حبل ہے, آپ کی رسی ہے, اس کو تھامنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا فرما دیجئے. اے اللہ آپ تو اچھے ہیں اور اچھائی کو پسند کرتے ہیں. اے اللہ آپ تو کریم ذات ہیں جو بروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرتی ہے. اے اللہ ہم کتنے برے سہی, لیکن اے اللہ ہم آپ کی وحدانیت کا زبان سے تو اقرار کرتے ہیں. اے اللہ آپ کے سامنے سجدے میں سر تو ٹیکتے ہیں. اے اللہ سجدے میں جا کر کے آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, دن میں کئی دفعہ بیان کر لیتے ہیں, سبحان ربی العالی, سبحان ربی العظیم. اے اللہ ایسی بہت ساری باتیں ہم اپنی زبان سے کر دیتے ہیں. اے اللہ اگرچہ کہ ہمارے اعمال ان کے مطابق نہیں ہوتے, لیکن اے اللہ ہماری زبان سے سے نکلے ہوئے ان چند کلمات ہی کو اے اللہ آپ کی کریم ذات بہانہ بنا کر کے اگر ہمارے لیے سچائی کے راستوں کو کھول دے اور جھوٹ اور فریب اور گناہ کے راستوں کو بند کر دے تو اے اللہ یہ تو آپ کی شان کریمی ہی ہوگی. اے اللہ آپ کا ہمارے اوپر احسان ہوگا, اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر احسان ہوگا. اے اللہ آپ احسان ہی فرما دیجئے. اے اللہ اگر عدل کرنے پر آئیں تو اے اللہ ہمارے لیے تو بہت برا انجام دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی ہے, لیکن اے اللہ آپ احسان فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اے اللہ رد نہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دیدوں کو کھول دیجئے. اے اللہ ہمیں دید قصور عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے یہ سنا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابھر پیدا. اے اللہ ہمیں تو رونا آتا ہی نہیں, نرگس کو تو بڑے سالوں رونا پڑا تھا, پھر کہیں جا کر کے آپ نے اس کو کوئی دید ابھر عطا فرمایا تھا. اے اللہ ہمیں دید ابھر کیسے عطا ہوگا, ہمیں کوئی اس دھوکے سے اور اس کفر سے اور اس ظلم سے نجات دلانے والا کیسا پیدا ہو, کیسے پیدا ہوگا. اے اللہ ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا, اے اللہ ہماری آنکھوں سے تو آنسو ہی نہیں نکلتے. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر تو کوئی درد کوئی فکر ہی نہیں. اے اللہ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ رونا سکھا دیجئے. اے اللہ درد عطا فرما دیجئے. اے اللہ سوز دل عطا فرما دیجئے. اے اللہ سوز دل عطا فرما دیجئے. اے اللہ کچھ اچھا فرما دیجئے. اے اللہ کچھ احسان فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں سچائی عطا فرما دیجئے. اے اللہ سچ کا معاملہ کرنے والا عطا اللہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما دیجئے. اے اللہ خصوصاً اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق عظیمہ کا مظاہرہ کرنے والا بنا دیجئے. اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ اے اللہ اخلاق عظیمہ کا مظاہرہ کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ جو بھی کہا گیا سنا گیا اس میں جو اچھا تھا اے اللہ وہ آپ ہی کی مہربانی کی وجہ سے تھا, اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو برائی غلطی کوتاہی تھی وہ ہماری طرف سے تھی, اے اللہ اس کو اپنے رحمت سے معاف فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے, اے اللہ وہ بھی اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما دیجئے. اے اللہ آج ہم اپنے مشائخ کی اتباع میں توبہ کے کلمات نہیں پڑھ سکے, لیکن اے اللہ ہم پھر بھی آپ سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ اپنے گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں, اور اے اللہ آئندہ زندگی میں اپنے گناہوں کو دہرانے سے اے اللہ آپ کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں دہرائیں گے. اے اللہ آپ اس کے اندر ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی اس نیت سے اصلاحی تعلق بنانے کی نیت سے توبہ کی کلمات پڑھنا چاہتے تھے, اے اللہ آپ ان کے ناموں سے بھی واقف ہیں, ان کی نیتوں سے بھی واقف ہیں. اے اللہ ان کو اپنے دین کے سلسلوں کے اندر جوڑ دیجئے. اے اللہ نیک بننا ان سب کے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ ان کی برکت سے اے اللہ ہماری بھی خطاؤں کو تاہیوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.